والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهن الله فما له من مكرم. صدق الله العظيم. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل نمبر 14 میں گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ بیان فرمایا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہو جائے پھر کون اس کو عزت دے سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت نے یہاں پر یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیں اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ چاہے لوگ اس کے ظلم و ستم اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے اور اس سے تکلیف پہنچنے کے ڈر سے اس کی تعظیم کریں، مگر حقیقت میں کسی کے دل میں اس کی عزت نہیں رہتی اور عظمت نہیں رہتی. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے کہ ہر وہ مسلمان اور ہر وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بڑا خیال فرماتے ہیں اور اس سے اپنی رضا اور خوشنودی کا تعلق ظاہر فرماتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس پر رحمت فرماتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر کے آہستہ آہستہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اسے قدر و قیمت نہیں رہتی، اور جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور اسے کوئی اہمیت نہ رہی تو پھر مخلوق میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. تو دو بڑے بڑے نقصان ہیں اس کے اندر. ایک تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ذلیل ہو جانا، دوسرے اس کی مخلوق میں بھی اس کا ذلیل و خوار ہو جانا. اس کا مشاہدہ ہم اور آپ اپنے زمانے میں ان لوگوں کے اندر بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے ماحول و معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ صاحب وجاہت ہیں، ظاہری طور پر ان کی عوام کے اندر بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، اخبارات میں ان کے بیانات، ان کے باتیں ان کی باتیں بڑے بڑے بڑی بڑی سرخیوں میں شائع ہوتی ہیں، لیکن ان کے کام سارے کے سارے غلط اور خلاف شرع ہوتے ہیں. جیسے حکومت کے عہدے دار تو نیچے سے لے کر اوپر تک، اور ہمارے زمانے کے سیاستدان تو اخبارات میں تو ان کے بیانات کی بڑی دھوم ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ بالکل شریعت سے ہٹ کر چل رہے ہوتے ہیں اور قوم کی امانت کو غلط استعمال کرتے ہیں، جو سنگین جرم ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے. اس لیے جب تک وہ عہدے پر رہتے ہیں، حکومت میں رہتے ہیں، اس وقت تک تو ان کا ڈنکا بولتا ہے، ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان کا نام لیا دیا جاتا ہے، ہر جگہ ان کی آؤ بھگت ہوتی ہے اور بڑا ان کا نام روشن ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ عوام ہی میں ان کی ذلت اور رسوائی بھی سامنے آتی رہتی ہے. حکومت میں رہتے ہوئے بھی مخالف جماعتیں ان کو گالیاں دیتی ہے اور لان تان ان کے اوپر ہوتی ہے، ہر قسم کی برائی ان کے، اس لیے کہ عوام کا وہ خون چوستے ہیں، عوام کا کوئی جائز حق بھی ان کو نہیں دیتے، اور ان کا کوئی قانونی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. کرپشن، لوٹ کھسوٹ، قومی خزانے کا صفایا اور قومی چیزوں کا غلط استعمال ان کا معمول ہوتا ہے. بس لوگ مصنوعی طور پر تو ان کا بڑا اکرام کرتے ہیں، اعزاز اور ان کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن دلوں میں ان سے نفرت ہوتی ہے اور دل سے لوگ برا ہی کہتے ہیں، اور برملہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، برے الفاظ سے لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. اور جب وہ اس عہدے سے اترتے ہیں، چاہے وہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہو، تو اترتے ہی بس پھر جو اس کی ذلت ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے. پچھلی حکومتوں کے سربراہ بھی آج ہمارے سامنے ہیں، کس طرح وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور عدالت کی حاضریاں بھر رہے ہیں جو ایک عذاب سے کم نہیں. اور اگر کوئی ملک سے باہر چلا گیا ہے تو وہاں پر بھی جلا وطن ہو جانا کوئی عزت کی چیز نہیں ہے، نہ اپنے گھر میں رہنے کے قابل ہے، نہ اپنے بچوں کے پاس رہنے کے قابل ہے، نہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے کے لائق ہے. وہ اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں پڑا ہوا ہے، چاہے وہاں ہر طرح کی اس کو سہولتیں حاصل ہوں، لیکن وطن سے باہر نکلنے پہ مجبور ہونا اور وطن میں رہتے ہوئے جیل کا منہ دیکھنا، یہ کوئی عزت نہیں ہے، انتہا درجے کی رسوائی ہے، بدنامی ہے، ذلت ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے. تو یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے یہ، اور وہ نافرمانی بھی ایسی کہ جس میں انہوں نے قوم پر ظلم کیا ہے اور جو ان کے فرائض منصبی ہیں ان کے خلاف ورزی کی ہے، اور جو ان کو فرائض انجام دینے تھے انہوں نے نہیں کیے. ان گناہوں کی وجہ سے ان کی یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، اور ان کی زندگی حکومت سے ہٹنے کے بعد ایک عذاب کی زندگی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر عوام بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کا استہزاء ہوتا ہے اور ان کی لوگ ان کے اوپر برائیاں کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سرکاری سطح پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، ایسے انفرادی طور پر بھی ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں جو آدمی بہت ہی زیادہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو سامنے چاہے کوئی بولے نہ بولے، پیچھے تو سب جوتا ہی دکھاتے ہیں اس کو، لوگ اس کو ظالم کہتے ہیں، لوگ اس کو ڈاکو کہتے ہیں، لوگ اس کو رہزن کہتے ہیں، لچا شودا بدماش کہتے ہیں، اسے کوئی عزت ہمارے معاشرے میں بحرحال نہیں ہوتی۔ حالانکہ آج ہمارے معاشرے میں دین نام کا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ایسے لوگوں کی ہمارے یہاں کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی اکرام نہیں ہے۔ یہ ساری وجہ گناہ کرنے کی وجہ سے، کہ سلت اور یہ رسوائی جو آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی نظروں میں سے وہ گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ خوار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، تو مخلوق کی نظر میں بھی ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کا دل و جان سے فرما بردار ہوتا ہے اور تابع دار ہوتا ہے، اگر وہ کسی قوم کا سربراہ ہے اور وہ اپنے قوم کے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے اور ان کے جو حقوق ہیں وہ سب ادا کرتا ہے، تو لوگ اس کے حکومت میں رہتے ہوئے بھی اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں، اور جب وہ حکومت سے ہٹتا ہے تب بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں کہ بھائی فلاں حاکم جو تھا بڑا اچھا تھا، بھائی اس کے دور حکومت کے اندر تو بڑی سہولت رہی، بڑی راحت رہی، بڑی آسانیاں رہیں، اس کے دور کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ مثلاً اب تاریخ اسلام تو ایسے نیک حکمرانوں سے بھری ہوئی ہے، اگر ان کی مثالیں ہی بیان کی جائیں تو مہینوں چاہیے، لیکن بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے اور ان کا دور خلافت ایک نمونہ اور مثال ہے حضرات خلفائے راشدین کے دور خلافت کے بعد۔ تو وہ بڑے ہی متقی، پرہیزگار، جیل و قدر تابعی تھے اور وہ حکومت کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایسا عدل و انصاف فرمایا کہ ان کا عدل و انصاف کا اثر جنگل کے جانوروں میں بھی ظاہر ہوتا تھا، اور وہ اس طرح کہ ظاہر جنگل میں شیر بھی رہتا ہے، چیتا بھی رہتا ہے، ہاتھی بھی رہتا ہے، لومڑی بھی رہتی ہے، ہرن بھی رہتا ہے، بارہ سنگھا بھی رہتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ ان کے دور خلافت میں ان کے عدل و انصاف کا یہ اثر تھا کہ جنگل میں ایک ہی جوہر پر یا ایک ہی تالاب پر شیر اور ہرن برابر کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، نہ ہرن کو شیر سے ڈر لگتا تھا، نہ شیر ہرن پر حملہ کرتا تھا، وہ بھی آرام سے اطمینان سے رہتے۔ حالانکہ شیر اور ہرن تو وہی ایسے ہیں جیسے بلی اور چوہا، کہ بلی جہاں بھی چوہا دیکھے گی اس پہ حملہ کرے گی کیونکہ وہ اس کی غذا ہے، شیر کی ہرن بہترین غذا ہے، اسے کام ہے اسے شکار کرنا اور پھر اپنے اسے کھانا، لیکن شیر بھی کسی ہرن کو تکلیف نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ ایک دیہاتی نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ ایک دن کیا ہوا کہ جنگل میں شیر نے ایک ہرن کو شکار کر لیا، تو دیہاتی نے دے کر کہہ دیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ मैं तुझे कैसे पता चला, तूने कैसे पहचाना? यहाँ कुछ वहाँ उस जमाने में कोई वायरलेस तो थे नहीं, मोबाइल तो था नहीं जिससे इत्तला मिलती। तो उसने कहा कि मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि शेर ने हिरन को मार दिया, तो इससे मैं पता चला कि हजरत वफात पा गई, हजरत की वफात हो गई, तभी तो शेर ने हिरन पे जुल्म किया, क्योंकि उनके दौरे हुकूमत में तो कोई शेर किसी हिरन को हाथ नहीं लगाता था। अब शेर का हिरन को शिकार करना है क्या मतलब यही है कि अब वो उनके वफात हो गया, अब अदल इंसाफ का साया हट गया। लिहाजा उसका यह असर ज़ाहिर हुआ कि जंगल के जानवर ने भी यानी शेर ने भी हिरन को मार डाला। कैसे मैंने इससे मैंने अंदाज़ा कर लिया और उसकी तहकीक की तो बात खबर उसका अंदाज़ा सही निकला। तो अंदाज़ा करो कि हाकिम अगर नेक हो तो कितना उसका असर होता है, जैसे हाकिम बुरा होगा तो उसका असर भी बुरा होगा। तो ये गुनाहों की तासीर बिल्कुल बरहक है, जैसे नेकी की तासीर बिल्कुल बरहक है। लिहाजा हमें इससे ये सबक लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मातहत हमारी ताबेदारी करें, हमारे मातहत हमारे फर्माबरदार हों, तो बस हम अल्लाह ताला के फर्माबरदार बने। जिस कदर हमारे दिल में अल्लाह जल्ला शानहू की फर्माबरदारी होगी, ताबेदारी होगी, उसकी नाफरमानी से बचना पाया जाएगा, उतना ही वो अल्लाह ताला के अज़ीज़ होगा, अल्लाह ताला के उसकी इज्जत होगी, और इसकी इज्जत के साथ साथ ये है कि उसके माथे तो उसके फर्माबरदार होंगे। इसलिए एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब कभी मैं देखता हूँ कि मेरे मातहत मेरी मुखालिफत करते हैं तो समझ जाता हूँ मुझसे गुनाह हुआ है, क्योंकि गुनाह का असर यही है कि मातहत रूगरदानी करने लगते हैं। इससे मालूम हुआ कि फर्माबरदारी का यह असर होगा कि हर चीज़ जो उसके मातहत है वो उसके ताबेदार हो जाएगी। एक छोटा सा वाक़या याद आया। एक दफ़ा हाजी इमदादुल्ला महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह किसी शख्स के यहाँ मेहमान हुए। तो उस साहिब खाना ने हजरत को एक कमरे में ठहरा दिया जिसमें हजरत रात को आराम फरमा होगा है। रात को हजरत का तहज्जुद पढ़ने का मामूल था, मामूल के मुताबिक हजरत उठे और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। तो उस कमरे में जिन अपने बच्चों के साथ रहता था वो अपने बच्चों समेत हजरत के सामने आ गया। हजरत को बड़ा ताज्जुब हुआ, पूछा भाई तुम कौन हो, कहाँ से आ गए? कि जी हजरत हम इस अरसे से इस घर में रहते हैं, इस मकान में इस कमरे में हमारी रहाइश है, मैं भी मेरे बीवी बच्चे भी हम लोग यहाँ पे रहते हैं। हजरत फरमाया भाई तुम दूसरों के घर में रह रहे हो तो उन्हें तो तुम्हारी वजह से बहुत तकलीफ होती होगी, तुम्हें तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कि हजरत अगर आप फरमा रहे हैं तो फिर मैं चला जाता हूँ। वो ये कह के हजरत ने फरमाया हाँ भाई दूसरे घर में बगैर इजाज़त के इस तरह से रहना और अहले खाना को सताना तो कोई अच्छी बात नहीं है। सुनो जी बस मैं आपका कहना मानता हूँ, कोई और होता तो मैं कभी भी ना जाता। और साहिब खाना ने बड़ी कोशिशें कर ली है मुझे निकालने की मगर वो मुझे निकाल नहीं सका, मगर आपकी बात मैं टाल नहीं सकता, लिहाजा मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। और ये कह के वहाँ से बच्चों समेत रुखसत हुआ। सवेरे हजरत ने साहिब खाना को बताया भाई तुमने कहाँ ठहरा दिया था मुझे, यहाँ कौन आता था? कि हजरत हम तो इस कमरे में रहने से आजिज थे, कोई भी इस कमरे में ना आ सकता था ना जा सकता था, इसलिए कि इसमें तो जिन रहते थे वो बड़े بڑا پریشان کرتے تھے. تو حضرت ہم نے سوچا کہ آپ تو اللہ والے آدمی ہیں, شاید آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دے. میں ویسے اس طریقے سے رات کو قصہ ہوا ہے, وہ آیا تھا اب میں نے اس کو کہا کہ تم یہاں کیوں رہتے ہو, تو ہم تو پہلے سے رہتے آ رہے ہیں. خیر وہ میرے کہنے سے چلا گیا ہے بھیا, تو اب چلا گیا, تم بے فکر ہو جاؤ. تو بھائی دیکھو عاملوں علاج سے تو گیا نہیں ہو, وہ کیوں گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا اثر جو ہے جنات کے دل میں ڈال دیا, وہ انہیں کہنے سے وہ جن بھی چلا گیا. اور ایک حیرت ناک بات بتاؤں, جو خود کیا کہتے ہیں میرے چچزاد بھائی کے سامنے یہ بات آئی. میرے چچزاد بھائی تھے مولی جمیل دارالعلوم کے فاضل تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. ان کے گھر میں کسی پر جن آ گیا, اور جب جن آ جاتا تو وہ بولتا بھی ہے. تو انہوں نے کہا بارہا ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جب ہم اس سے کہتے کہ بھائی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ماننے والے ہیں, تو یہاں سے چلا جا, ہم حکیم الامت حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں, تو یہاں سے تو فوراً چلا جاتا. یہ آج کل کا واقعہ ہے. یہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کو 100 سال ہو گئے, آج بھی ان کے نام اور تعلق کا یہ اثر ہے کہ وہ جب جن سے کہتے تھے کہ ہم ان کے ماننے والے ہمیں تنگ نہ کر, تو وہ ان کے نام سنتے ہی چلا جاتا تھا. میرے چچزاد بھائی نے بارہا اس کو یہ کہہ کر وہاں سے رخصت کیا. تو یہ تابع داری کا یہ اثر ہے, تو پھر نافرمانی کا پھر الٹا اثر ہوگا. اسی لیے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ماتحت نافرمانی کر رہے ہیں, مثلاً اس زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی, تو گھوڑا چل کے نہ دے, تو میں سمجھ رہا تھا کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے, مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا کہنا نہیں مان رہا اور یہ ٹھیک ٹھیک نہیں چل رہا, تو میں جلدی سے توبہ کرتا تھا اور بیٹھے گھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یہ بھائی نیکی بدی کا اثر ایسا ہے جیسے آگ اور پانی کا اثر. بس اللہ کرے یہ ہماری بات سمجھ میں آ جائے. اور یہی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم نیکی بدی کا اثر سمجھو. نیکی بدی کا اثر بالکل ایسا ہے جیسے کہ آگ اور برف, جیسے برف کا کام ٹھنڈا کرنا ہے, آگ کا کام جلانا ہے. تو بس اسی طریقے سے نیکی کا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کے ساتھ ساتھ خدا کی مخلوق کو بھی تابع دار بنانے والا کام ہے اور اس کا نسخہ ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی اپنے آپ گرانے والا کام ہے, اور پھر مخلوق خدا بھی اس کی اطاعت نہیں کرتی اور وہ بھی اس کا کہنا نہیں مانتی. فصل نمبر 15, اس میں حضرت نے فرمایا کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ جس طرح گناہ کرنے کی وجہ سے گنہگار کو ان گناہوں کی نحوست پہنچتی ہے اور اس گناہ کا نقصان گناہ کرنے والے کو ہوتا ہے, اسی طرح اس کے گناہوں کا جو نقصان ہے وہ دوسری مخلوقات پر بھی پہنچتا ہے, دوسرے مخلوقات کو بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے, اور وہ سب اس پر لعنت کرتے ہیں. اللہ بچائے. لہذا گناہ کی سزا تو الگ ہے, لوگوں کی لعنت اس کو جو ملتی ہے وہ الگ ہے. کتنا بڑا نقصان ہے, یعنی جو بندہ اللہ بچائے گناہ کرتا ہے پھر توبہ بھی نہیں کرتا, تو دنیا میں بھی اس کا وبال آتا ہے اور آخرت میں اس کا ہے ہی عذاب بہت سخت. اللہ بچائے. لیکن ساتھ ساتھ اس کے گناہ کا چونکہ نقصان مخلوق کو بھی پہنچتا ہے, اس کی وجہ سے وہ بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. یہ الگ نقصان ہو گیا, بھائی کہ بد دعا دینا، لعنت کرنا، بے عزتی کرنا، ملامت کرنا، یہ سب گناہوں کا وبال ہے جو مخلوق کی طرف سے گنہگار کو ملتا ہے. یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک راوی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کرنے والے پر نافرمانی کرنے والے آدمیوں پر جانور بھی لعنت کرتے ہیں. اللہ مثلا جب قحط پڑ جاتا ہے اور قحط بہت سخت ہو جاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو جانور کہتے ہیں کہ یہ انسان کے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم بارش سے محروم ہیں اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے اب کھیتی باڑی نہیں ہو رہی اور کھیتی باڑی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا، یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ بھی اس پر لعنت کرتے. تو جیسے جانور اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرنے والے پر دعائے رحمت کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جانور بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں. تو گناہ کا وبال الگ، گناہ کا عذاب الگ، اور مخلوق خدا کی لعنت ملنا الگ، یہ تین بڑے بڑے نقصان ہو گئے. لہذا اس نقصان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. بس ہمیں اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی کبھی اپنے قصد و اختیار سے گناہ نہیں کریں گے، نہ گناہ کریں گے نہ ان نقصانات سے دوچار ہوں گے. اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے اور اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری ماتحتوں کی ہمارے ساتھ تابے داری ہے کہ بس ہم دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے تابے دار رہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں. بس فصل نمبر 16 فرمایا، گناہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی عقل میں خلل آ جاتا ہے اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل جو ہے کہ نورانی چیز ہے یہ، اور گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کی نورانیت میں کمی آتی ہے. چنانچہ گناہ کرنا بھی خود عقل کی خرابی کا نشان ہے. جو آدمی قصد و اختیار سے گناہ کرتا ہے تو سمجھو اس کی عقل میں خرابی ہے. وجہ کہ عقل تو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے جو اچھے اور برے میں تمیز کرتی ہے اور انسان سے تقاضا کرتی ہے کہ اچھے اچھے کام کر، برے برے غلط غلط کام مت کر. مگر یہ جب عقل صحیح ہو، اور اگر عقل ہی خراب ہو جائے تو ایسا جیسے شیشہ خراب ہو جائے، تو اگر شیشے کا روغن پیچھے سے اتر جائے تو شکل نظر آئے گی اس میں؟ آ ہی نہیں سکتی اس کے اندر شکل. وجہ ہے کہ شیشے کے اندر اب وہ روغن اور وہ جو چمک تھی وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس میں چہرہ نظر آتا تھا، اور آدمی جتنا شیشے کے آگے اتنا اس میں پورا نظر آتا تھا. ایسی عقل کے اندر جو ہے، جب عقل صحیح ہوتی ہے اور منور ہوتی ہے تو تمام اچھی اچھی باتیں اس کو صاف اور صحیح نظر آتی ہیں، تمام بری باتیں بری اور خراب نظر آتی ہیں. اور پھر عقل یہ کہتی ہے بھائی اچھے کام کر، برے کام سے بچ. اور جب آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے تو بس پھر اس کو برے کام بھی اچھے لگنے لگتے ہیں اور اچھے کام برے لگنے لگتے ہیں. برے کاموں کی طرف اس کی طبیعت جھکنے لگتی ہے، اچھے کاموں سے اس کی طبیعت ہٹنے لگتی ہے. اس لیے جو لوگ دین پر نہیں چلتے، اور دین سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں چاہے مسلمان ہی ہوں, تو آپ دیکھ لو ان سے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, لیکن اس طرف ان کی طبیعت نہیں آتی. رات دن موبائل کے اندر فوش پروگرام دیکھنے کے اندر مبتلا رہتے ہیں, ٹی وی کے اندر ہر وقت غرق رہتے ہیں, اور دن رات گانے سننا سنانا, ناچ اور ڈانس دیکھنا, اور نامحرم عورتوں سے میل جول رکھنا, ان سے یاری دوستی کرنا, ان سے ناجائز تعلقات رکھنا, بس انہیں اس میں مزہ آتا ہے. لیکن ان سے کہو بھائی تم تسبیح پڑھ لو, تلاوت کر لو, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, ادھر ان کی طبیعت نہیں آئے گی. یہ ان کی عقل کی خرابی کی وجہ سے ہے, اور یہ جو عقل کی خرابی ان کو پیش آئی ہے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے, کہ اب ان کی عقل کے اندر ایسی خرابی آ گئی ہے جیسے شیشے کے پیچھے سے روغن ہٹ گیا. جب ہٹ گیا تب شکل ہی نظر نہیں آئے گی, جب شکل نہیں نظر آئے گی تو اچھے برے کی تمیز کہاں سے ہوگی, تو ان کے اندر اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کے عقل کے اندر خرابی آئی ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اس کی عقل کی خرابی اس سے اندازہ لگاؤ, سب سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں رہ رہا ہے اور ان کی سلطنت میں مقیم ہے, اور ساتھ ساتھ وہ ان کا مملوک بھی ہے, کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں, اور ہر ملکیت میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی, چاہے ہمیں دوزخ میں ڈالیں چاہے جنت میں ڈالیں. فی نفسی اللہ تعالیٰ کو یہ بھی اختیار ہے کہ ایمانداروں کو دوزخ میں ڈال دیں اور گنہگاروں کو جنت میں ڈال دیں, کیونکہ ان کی ملکیت ہے, کچھ بھی کریں وہ, ہم کیا بول سکتے ہیں اس بارے میں. ہاں انہوں نے اپنے رحمت سے یہ فیصلہ فرما لیا ہے اور اپنے ذمے یہ لازم کر لیا ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے چاہے اولاً یا آخراً, اور گنہگاروں کو دوزخ میں ڈالیں گے چاہے اولاً یا آخراً. تو ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, جو چاہے وہ کرے. اس کے باوجود کیا کہتے ہیں, ان کی ملکیت میں ہوتے ہوئے ان کی فرما برداری نہ کرے, تو اس سے زیادہ بے عقلی کیا ہوگی. اور پھر وہ ہمیں ہر وقت دیکھ بھی رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے, یہ ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے. تو حاضر و ناظر ہوں تو ایسا ہے جیسے کہ کوئی اپنے باپ کے سامنے غلط کام کرنے لگے, استاد کے سامنے اور شیخ کے سامنے کوئی غلط کام کرنے لگے, تو یہ بہت زیادہ برا ہے اور بڑی بے حیائی, بے شرمی کی بات ہے. تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہے تو کتنی بڑی بے حیائی, بے شرمی کی بات ہے. اور پھر اس کے علاوہ فرشتے گواہ بن رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ پاک نے کندھوں پر دو فرشتے بٹھا رکھے ہیں, ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. یہ ہر وقت کیا کہتے ہیں, ہمارے گناہ لکھتے رہتے ہیں, تو دو ہیں. جب دو ہیں تو بھائی دو کی گواہی کافی ہوتی. تو جو کام چپکے سے ہوتا ہے اس کی حیثیت اور ہوتی ہے, جو گواہوں کے سامنے ہوتی ہے وہ سنگین ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ قرآن شریف ان کو اس گناہ سے منع کر رہا ہے, پھر باز نہیں آ رہا. ایمان منع کر رہا ہے, پھر باز نہیں آ رہا. اور موت اس کو منع کر رہی ہے کہ کمبخت اس گناہ سے بچ, مر کر تو میرے پاس آئے گا. اور پھر قبر اس کو منع کر رہی ہے کہ دیکھ میرے پاس آئے گا تو میں تجھے بھینج کے رکھ دوں گی, تیری دائیں جانب کی پسلیاں بائیں طرف, بائیں جانب کی پسلیاں تیری دائیں طرف ہو جائیں گی, خبردار جو تو نے یہ کام کیا. تو نہ تو اللہ تعالیٰ کہنا مان رہا ہے, نہ فرشتوں کا کہنا مان رہا ہے, نہ ایمان کا کہنا مان رہا ہے, نہ موت کا کہنا مان رہا ہے. اور دوزخ بھی اس کو منع کر رہی ہے, اس کا بھی کہنا نہیں مان رہا. تو یہ اس کے عقل کے خراب ہونے کی واضح علامت ہے کہ اس کی عقل جاتی رہی. ورنہ پانچ آدمی اگر کسی کو کسی بات سے منع کریں اور وہ عقل مند ہو تو وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا, لیکن یہ بڑے ڈھیٹ بنا ہوا ہے اور بے تحاشا گناہ کرنے میں مشغول ہے. اور پھر ایک اور بار حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی گناہ کرنے میں تھوڑا بہت لذت تو ہے, اگر لذت نہ ہوتی تو کون گناہ کرتا, کہتے ہیں وہ لذت اس کے مقابلے میں کہ گناہ نہ کرنے میں جو فوائد ہیں دنیا کے اندر اور جو اجر و ثواب ہے آخرت میں اس کے مقابلے میں یہ ایک لاکھ کا ایک حصہ بھی نہیں ہے. اس سے بڑی کیا بے عقلی ہوگی, اس سے کیا بڑی کیا بے وقوفی ہوگی کہ اتنے سارے فوائد کے مقابلے میں اتنے سے فائدے کو اختیار کر رہا ہے جو صفر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے آخر میں فرماتے ہیں بھلا کوئی عقل سلیم والا ان باتوں کے ہوتے ہوئے گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں ارے عقل مند ہو کر کے بے وقوف بن گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ گناہ نہ کرتا, اس لیے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے, شرع کے بھی خلاف ہے, پھر بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں بڑا بے وقوف آدمی ہے. چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو, چاہے کتنا ہی سمجھدار ہو, کتنا ہی ہوشیار ہو, لیکن ایسی ہوشیاری کس کام کی؟ بہرحال گناہ کرنے میں نقصان زیادہ ہے, فائدہ بہت کم ہے. اور نیکی کرنے میں فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے, بلکہ سمجھو نقصان ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو نقصان ہے تو وہ تو گناہ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما اور ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الرحیمین, ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما اور گناہوں کے جو اتنے بے شمار نقصانات ہیں ان کے پیش نظر ضرور بھی ضرور ہم کو, ہماری اولاد و نسل کو, ہمارے سارے احباب اور تمام مسلمان خواتین و حضرات کو, اور جو جو حضرات جہاں جہاں یہ بیان سنیں یا سنائیں, یا اللہ ان سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرما. ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سچے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین, بجز آپ کی مدد کے ہم ایسا نہیں کر سکتے, آپ ہی ہماری مدد فرمائیے. گناہ جیسی غلط چیز سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے رضا کے مطابق اپنی تابے داری اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے احباب نے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی نبی الکریم محمد وعلی وصحابہ اجمعین, آمین.
www.darsquran.com